السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميامين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب الذكر عقب الصلاة، نماز کے بعد ذکر کرنے کا باب. الحديث الرابع والعشرون بعد المئة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان رفع الصوت بالذکر، بلا شبہ آواز کو بلند کرنا ذکر کے ساتھ، حین ینصرف الناس من المکتوبہ، جب لوگ فرض نماز سے فارغ ہوتے، کان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا. قال ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: كنت اعلم، میں اس وقت جان لیتا تھا، اذا انصرفوا بذلك، جب وہ نماز سے فارغ ہوتے، اس چیز کے ساتھ، اذا سمعته، جب میں یہ ذکر سنتا. وفی لفظ، اور دوسری روایت میں ہے: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ختم ہونے کو تکبیر کے ساتھ پہچانتے، جب اللہ اکبر کہتے. ذکر نماز کے اندر ہو یا نماز سے پہلے ہو، یہ نماز کے بعد ہو، ذکر صبح کا ہو، ذکر شام کا ہو، یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ ذوالجلال کا مخلوق پر احسان عظیم ہے. اس احسان کو اگر انسان جان لے تو دنیا کی تمام نعمتوں کو انسان ہیچ سمجھتا ہے. اس ذکر کے بارے میں چند بنیادی باتیں. سب سے پہلی بات، ذکر کہتے کس کو ہیں؟ الذکر تعریف، شہرت، شرف، نماز، دعا، یہ سب ذکر کے معنی ہیں. اور ویسے اگر غور کیا جائے تو ذکر کے 15 سے زائد معنی قرآن مجید نے استعمال کیے ہیں. شہرت کیسی؟ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اس کی شہرت آسمانوں میں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں: ان کان فی ملأ، اگر وہ لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرتا ہے، تذکرہ کرتا ہے، تو میں ان لوگوں سے بہتر مخلوق کے سامنے اس کا تذکرہ کرتا ہوں. تعریف، جو اللہ کی تعریف کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی تعریفوں کو الاپنے کے لیے فرشتوں کو بھجوا دیتے ہیں. شرف، ذکر کرنے والے کو جو شرف حاصل ہوتا ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع 5827، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. اس گھر کی مثال جس گھر میں رب تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے، اس گھر کے مقابلے میں جس گھر میں ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال ایسی ہے کہ یہ زندہ گھر ہے اور یہ مردہ گھر. زندہ گھر ایسا گھر جس میں زندگی موجود ہے، رہنے والے بھی زندہ ہیں، رونق ہے، خوشیاں ہیں، شہنائیاں بجتی ہیں، انسان زندگی سے انجوائے کرتا ہے. مردہ گھر بچھو ہے، سانپ ہے، خوف. نماز اور دعا. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ، نماز بھی اللہ کی یاد کے لیے ہوتی ہے، اور نماز بہت سارے اذکار کا مجموعہ بھی ہے. دعا، یاد کرنا، جو رب تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ عز و جلال اسے بھولتے نہیں ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 5608، ما جلس قوم یذکرون اللہ، جب بھی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے، الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے آسمانوں سے اترتے ہیں، وغشیتهم الرحمہ، اور اس پوری مجلس کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور ان پر سکینت نازل ہو جاتی ہے، وذکرهم اللہ فی من عندہ، اور اللہ عز و جلال اپنے پاس فرشتوں کے سامنے ان کا تذکرہ فرماتے ہیں. ایک لفظ بولا جاتا ہے ذکر الامر، کسی چیز کو اچھی طرح سمجھنا. ذکر وہی انسان کو خوشیاں دلاتا ہے جو سمجھ کے کیا جائے. ایک لفظ بولا جاتا ہے ذکر حق فلان، کسی کے حق کی حفاظت کرنا، اسے ضائع نہ کرنا. جو ذکر کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے، ذکر اسے ضائع نہیں ہونے دے گا. والذکر من الرجال، کہا جاتا ہے والذکر من الرجال، مضبوط اور بہادر آدمی، دنیا جہان میں اللہ کے ساتھ تعلق میں مضبوط قلبی، ایمانی، روحانی مضبوطی اس شخص کو ملتی ہے جو جتنا زیادہ رب تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہے. لہو ذکر من الناس، اس کی تو لوگوں میں بہت شہرت ہے. جو رب تعالیٰ کا ذکر اپناتا ہے، رب تعالیٰ دنیا کے دلوں میں اس کی محبت اور دنیا کی زبانوں پہ اس کے تذکرے عام کروا دیتے. اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کو بہت سارے گناہوں کی معافی کے سبب بھی بیان کر دیا. ارشاد ربانی ہے سورۃ آل عمران 1:3-5، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، أو ظلموا أنفسهم. جو لوگ اسی فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں یا ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پہ، ذکر اللہ، فوراً اللہ عز و جلال کا ذکر کرتے ہیں، استغفروا لذنوبهم، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور ان کا یقین محکم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، ولم یسروا، اصرار نہیں کرتے دوبارہ کرنے کی ان کی نیت نہیں ہوتی، عزم مصمم ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کروں گا، وہم یعلمون، اس حال میں کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں، ایسے لوگوں کو رب تعالیٰ پھر معاف کر دیا کرتے ہیں. صحیح الجامع کی ایک روایت ہے 5609 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور سلسلہ صحیحہ 2210، ما جلس قوم يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم. جب بھی کوئی قوم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتی ہے تو ان کو پکارنے والا ایک پکارتا ہے آسمان سے، اور کہتے ہیں قوموا مغفور لکم، جاؤ اپنے گھروں کو، مغفور لکم، تمہیں بخش دیا گیا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سہل ابن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح الجامع 5610، سلسلہ صحیحہ 2210، ما جلس قوم يذكرون الله تعالى، جب بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، فيقومون، پھر وہ ذکر کے بعد فارغ ہو کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، حتى يقال لهم، ابھی کھڑے نہیں ہوتے، انہیں کہہ دیا جاتا ہے قوموا، چلو کھڑے ہو جاؤ، غفر الله لكم ذنوبكم، رب تعالیٰ نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، وَبُدِّلَتْ سَيِّئَاتُكُمْ حَسَنَات، صرف گناہوں کی معافی نہیں ملی بلکہ رب تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 1609، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا، دنیا ملعون ہے اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ بھی ملعون ہے، الا ذکر اللہ، سوائے اللہ کے ذکر کے، وما والا، اور جو ذکر کے متعلقات ہیں، وعالما، یا علم والا، جو علم سکھانے والا ہے، او متعلما، یا سیکھنے والا ہے، وہ اس لعنت سے محفوظ ہوتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع 6043، مصطجع مصجعا لم يذكر اللہ فیہ، جو شخص بھی کسی جگہ بیٹھتا ہے، کان علیہ ترح یوم القیامہ، کسی بھی مجلس میں رب کا ذکر نہیں کرتا تو یہ مجلس اس کے لیے باعث حسرت بن جائے گی قیامت کے دن. وہ کہیں لیٹتا ہے یا بیٹھتا ہے، یہ دونوں جگہ جو وقت گزرا ہوگا یہ اس کے لیے باعث حسرت بن جائے گی. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے، ذہب الذاکرون اللہ بالخیر کلہ،
ذکر کرنے والے تو ساری خیر کے مالک بن گئے. کیسے ساری خیر کے مالک بن گئے؟ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح الجامع 2629، الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں جو تمہارے لیے بہترین عمل ہیں؟ وازکاہا عند ملیککم، اور جو آپ کے رب کے پاس سب سے پاکیزہ اعمال ہیں، وارفعیہا فی درجاتکم، اور جو تمہارے درجات کو بہت بلند کرنے والے ہیں، وخیر لکم، اور تمہارے لیے بہتر ہیں، کس چیز سے؟ من انفاق الذهبی، تم سونا خرچ کرو، والفضہ، چاندی خرچ کرو، ومن ان تلقوا عدوکم، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد کے لیے دشمن سے ملو، فتضربوا اعناقهم، تم ان کی گردنیں مارو، ویضرب اعناقکم، اور وہ تمہیں شہید کر دیں. قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال ذکر اللہ عز وجل، اللہ کا ذکر ان تمام چیزوں سے افضل ہے. طاؤس کہتے ہیں کہ حواریوں نے ایک دن عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، یا روح اللہ، اے اللہ کی روح، هل علی الارض لیوم مثلک، آپ جیسا بھی کوئی زمین میں ہے؟ قال نعم، ہے، من کان منطقه ذکرا، جو جب بھی بولے رب کا ذکر کرے، وصمته فکرا، خاموش ہو تو کوئی غور و فکر کر رہا ہو، ونظره عبادہ، اور جب بھی کسی چیز کو دیکھے اس نظر کو بھی عبادت بنائے، فإنه مثلی، وہ میرے جیسا ہو سکتا. مجاہد رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، الرجل یہم بالذکر، الرجل یہم بالذنب فیذکر اللہ فیدعہ، بندہ گناہ کا ارادہ بھی کر لے، ذکر کر لے، تو رب تعالیٰ اسے گناہ سے بچا لیتے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، الذکر للقلب مثل السمک فی الماء، ذکر اور دل کا اس طرح تعلق ہے جس طرح مچھلی کا پانی کے ساتھ. کیف یکون حال السمک، کیف یکون حال السمک اذا فارق الماء، جب مچھلی کو پانی سے نکال دیں تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ دیا. عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ما تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله الا سبح الله بحمده الا ما كان من الشياطين واغبياء بني آدم. جب بھی سورج نکلتا ہے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرتی ہو، سوائے شیاطین کے اور آدم کی اولاد میں سے بے وقوف لوگ، اغبیا، غبی انسان. کائنات کی ہر چیز کیسے اللہ کا ذکر کرتی ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ عز وجل نے سورۃ بنی اسرائیل کے اندر یہ بات مخلوق کو سمجھائی ہے کہ تمہیں تو اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، لیکن اللہ عز وجل کی جتنی بھی بقیہ مخلوق ہے وہ بھی اللہ عز وجل کا ذکر کرتی ہے، تسبیح بیان کرتی ہے. کیسے کرتی ہے یہ اللہ ہی جانتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن تسبيح بيان کرتی ہے ساتو آسمان اور ساتو زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ کوئی بھی چیز ایسی نہیں إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ وَاللَّهُ ذُو الْجَلَالِ کی تسبیح بیان کرتی وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تسبیحاً عطا کرنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے امت کو صبح کے اوقات میں شام کے اوقات میں نمازوں کے بعد اذکار کی رغبت دلائی ہے اور اسی بات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ پیش فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہمیں اس وقت پتہ چلتا جب اللہ اکبر کہتے سلام پھیرنے کے بعد تو ہم پہچان لیتے کہ نماز مکمل ہو گئی اس حدیث سے چند فوائد سمجھ میں آتے ہیں نمبر ایک نماز کے بعد ذکر کرنا یہ مستحب ہے اس میں ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت ہے دوسرا اس میں بہت بڑے فوائد ہیں بہت بڑے فوائد کیسے ان میں سے گنتی کے تین فائدے آپ لکھ لیجئے پہلا فائدہ من استغفر ثلاثا جو تین مرتبہ استغفر اللہ کہہ دیتا ہے غفر له ذنوب اللہ عز و جلال اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے دوسرا فائدہ من قرأ آية الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت جو فرض نماز کے بعد آية الكرسی پڑھ لیتا ہے اس کی اور جنت میں صرف موت کا پردہ حائل ہے جس دن وہ فوت ہوگا جنتی مہمان ہوگا اور تیسرا فائدہ کس طرح لوگوں کے اندر پریشانی قلق اضطراب فرسٹریشن اور دکھوں اور غموں کے لق و دق صحرا میں ہیں ان ساری پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی کسی سے دعا کروانے کی منت کرتا ہے کوئی کسی کو کال کرتا ہے کوئی کسی کے پاس جا کے اس کو سجدہ کر رہا ہے اور کوئی کچھ کر رہا ہے حدث ولا حرج جو بھی کہہ دو وہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا آلٹرنیٹ کیا دیا ہے تم نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ذکر کرو وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَىٰ أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ تَقُولُ الْمَلَائِكَةُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ جب انسان نماز پڑھنے کے بعد اپنی ہی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے اور ذکر میں مشغول رہتا ہے تو اللہ عز و جلال کے نورانی فرشتے زمین پہ آتے ہیں ان کی تعداد کتنی ہے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں حتی یملأوا ما بین السماء والارض زمین و آسمان کا خلا فرشتوں سے بھر جاتا ہے ٹریلینز فرشتے کیا لینے آتے ہیں؟ تین دعائیں کرنے، اللہم اغفر لہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اللہم ارحم، اے اللہ اس پہ اپنی رحمت کی برکھا برسا، اللہم تب علی، اے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما، ما لم یؤذی وما لم یحدث. اور یہ دعاؤں کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب کوئی نمازی اپنے ساتھی کو تکلیف نہ دے یا بے وضو نہ ہو جائے. دوسرا فائدہ اس حدیث سے ملتا ہے، ذکر کرنے والا نماز کے بعد یہ اللہ اکبر بلند آواز سے کہہ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور یہ صحابہ کا بھی فعل ہے. تیسرا فائدہ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ میں چھوٹی سے چھوٹی عمر والوں کا شوق اور ذوق تھا کہ اس بات کو نوٹ کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کیا کرتے، اور نماز جب ختم ہوگی ان کے علم میں ہوتا. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کی عمر کتنی تھی، اور اتنی چھوٹی عمر میں یہ ادراک، یہ شوق اللہ عز و جلال نے ان کو نصیب کیا. کیوں؟ کیونکہ ان کی منہجیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، دعا اور تعامل کے ذریعے بن چکی تھی. اور ویسے بھی یہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھی. الحدیث الخامس والعشرون بعد المئة عن ورادی مولى المغیرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال وكان ينهى عن عقوق الأمهات وواد البنات ومنع النوهات. ورات جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں ان سے مروی ہے کہ املا علی المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے املا کروائی، فی کتاب ایک خط میں، الی معاویہ، اور وہ خط روانہ کرنا چاہ رہے تھے معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. اور اس خط میں یہ تھا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی دبر کل صلاۃ مکتوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا ہر نماز، ہر فرض نماز کے بعد وہ یہ کہا کرتے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ثم وفدت بعد ذلك على معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر میں کچھ مدت کے بعد دوبارہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا، فسمعته یأمر الناس بذلك، تو میں نے سنا وہ اسی بات کا حکم دے رہے تھے لوگوں کو. وفی لفظ، اور ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، کان ینہا عن قیل وقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل و قال سے منع کیا کرتے، وإضاعت المال، اور مال کو ضائع کرنے سے روکا کرتے، وکثرت السؤال، اور کثرت سوال سے منع فرمایا کرتے. وَكَانَ يَنْهَا عَنْ عُقُوقِ الْأُمَّهَاتِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤں کی نافرمانی سے منع کیا کرتے. وَوَعْدِ الْبَنَاتِ، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے سے روکا کرتے. وَمَنْعٍ وَهَاتِ، اور منع اور ہاتھ سے منع کرتے. منع کوئی چیز دینا ہی نہ، بخل سے منع کرتے. وَهَاتِ، حرص اور تما سے بھی منع کیا کرتے. دبر کل صلاۃ، دبر اور دبر دونوں طرح اس کو پڑھا گیا ہے، یعنی بعد السلام، سلام کے بعد. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، جد کا معنی جو حدیث کے اندر ہے، الحظ والغنا، کسی شخص کی امیری اس کو فائدہ نہیں دے سکتی. کوئی بڑے عہدے والا ہے، اس کو کوئی عہدہ فائدہ نہیں دے گا. وَأْدِ الْبَنَاتِ، زندہ بچیوں کو دفنا دینا، یہ عرب فقیری کے خوف سے اور عار کے خوف سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس سے منع کیا، وہاں بچیوں کی عزت کو چار چاند لگائے، فرمایا لا تکرہ البنات، بچیوں کو ناپسند نہ کیا کرو. فإنهن المونسات الغالیات، یہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور بہت ہی والدین کا خیال کرنے والی ہوتی ہیں. بلکہ فرمایا جس کو اللہ نے دو بیٹیاں دی ہیں، فرباہن، اس کی تربیت کرتا ہے، واطعمہن، ان کو کھانا کھلاتا ہے، وسقاہن، ان کو پانی پلاتا ہے، وکساہن، لباس بھی دیتا ہے، وزوجہن، پھر ان کی شادی کر دیتا ہے. قیامت کا دن ہوگا، جہنم کے سامنے یہ دیوار بن جائیں گے. ومنع وهات، بخل سے منع کیا، اور شدید حرص سے منع کیا. عقوق الامہات، ماؤں کی نافرمانی، کیونکہ انسان کی زندگی میں ایک کی بجائے دو سے تین سے چار مائیں بھی ہو سکتی ہیں، ماؤں کی نافرمانی سے منع کیا. عق والدہ، عقہ عقا، یعنی ان کی اطاعت نہ کرے. اور مقصود یہ ہے کہ ایسی گفتگو، ایسے پہلو، ایسے اعمال جس سے ماں کو تکلیف پہنچے، سواء بالقول او الفعل، خواہ وہ قولی زاویہ ہو یا عملی زاویہ. لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اے اللہ جس کو تو عطا کر دے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھیجا جب وہ کوفہ کے امیر تھے، کہ میری طرف کوئی ایسی حدیث لکھ کے بھیجواؤ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنی، جس کے نتیجے میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث لکھوا کر بھیجوائی، ورات کے ہاتھ، جس کے اندر توحید بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے تصرف کا اثبات ہے کہ جو دنیا میں تصرف ہے اللہ تعالیٰ کا ہی ہے، اور قہر کا بھی اثبات ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی دے نہیں سکتا، کوئی روک نہیں سکتا. اور اس کے علاوہ نبوی حکمتوں پر بھی مشتمل یہ حدیث ہے. تو مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کیا کہا کرتے تھے. یوحد اللہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کرتے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کو بیان کرتے، اور اللہ عز و جلال کی وحدانیت کو الاپتے کہ اس کا کوئی شریک نہیں، نہ بادشاہی میں، نہ عبادت میں، نہ اسماء و صفات میں، اور نہ ہی تدبیر کون میں. پھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ ایسی خصلتوں کے بارے میں بیان کیا اس حدیث میں جو مذموم خصلتیں ہیں. ان میں سے ایک لغو الحدیث، لغویات سے، قیل و قال سے منع کیا، ایسی کلام جس کا کوئی نفع نہ ہو. پھر مال کو ضائع کرنے سے منع کیا کہ اللہ عز و جل نے ذمہ دار بنایا ہے کہ مال وہاں خرچ کرو جہاں دینی یا دنیاوی فائدہ ہو. کثرت سوال سے منع کیا اور سوالات میں تعنت اور جدل سے منع کیا. تعنت کسی کو لاجواب کرنے کے لیے سوال کرنا، جدل جھگڑا کرنے کے لیے اور مقصود رب کی رضا نہ ہو. پھر ماؤں کی نافرمانی سے منع کیا جن کے ساتھ نیکی، جن کا احترام و اکرام واجب ہے، کیونکہ ان کا اولاد پر بہت بڑا فضل ہے جو اللہ نے انہیں عطا کیا. پھر ایک ایسی بری عادت کا تذکرہ کیا کہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا حالانکہ وہ زندہ ہوتی، کس طرح وہ چیختی چلاتی، اللہ کے ساتھ سوئے زن، فقیری کا خوف کہ یہ بھی ہمارے ساتھ زندہ رہیں گی تو کھانا کیسے پورا ہوگا. اور یہی وہ عادت تھی جو ان کی بخیلی پر دلالت کرتی تھی اور ان کے قسوت قلب پر دلالت کرتی تھی. پتھر دل لوگ، اور ان کا کوئی اللہ پہ یقین نہیں تھا، عدم الثقۃ باللہ، ان کو کوئی اللہ عز و جلال کے امور کے ساتھ وثوق نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر شح بخیلی اور اسی طرح مال کی حرص اس سے منع کیا کہ یہ جمع جتنا بھی کر لو گے کام وہی آئے گا جو تم رب کے راہ میں پیش کرو گے. قیل و قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرجل لیتکلم بالکلمہ لا یرا بها بأسا یہوی بها سبعین خریفا فی النار. بس اوقات انسان ایک ہی کلمہ بولتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، جس کے نتیجے میں 70 سال میں جتنا سفر طے ہوتا ہے اتنا وہ جہنم کے گہرائی میں ڈال دیا جائے. اس لیے علماء یہ کہا کرتے تھے، لقاء الناس لا يفيد شيئا، لقاء الناس لا يفيد شيئا، لوگوں کی ملاقاتیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، الا الهزيان من قيل وقال، سوائے قیل و قال کی ذلت کے. فاقلل من لقاء الناس الا، اس لیے لوگوں سے کم ملا کرو، الا لاخذ العلم، ہاں علم حاصل کرنے کے لیے ضرور ملا کرو، او اصلاح حالی، یا اپنے حالات کی اصلاح کرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وواد البنات کہ یہ الفاظ بولے، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، کس ڈر سے؟ دو خوف، پہلا خوف فقیری کا خوف اور دوسرا خوف لوگ عار دلائیں گے کہ اچھا تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی، حالانکہ ان فکری مسکینوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ بھی تو کسی بیٹی کے ہی بیٹے ہیں، ان کی والدہ بھی تو بیٹی تھی. قرآن مجید نے ان کی بابت سورۃ النحل میں ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی حالت کیا ہوتی. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ألا ساء ما يحكمون.
وإذا بشر أحدهم بالأنثى جب کسی بیٹی کی بشارت دی جاتی
ظل وجهه مسودا
کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا وہو کظیم
کس طرح بیچارہ وہ
غیظ و غضب کی کیفیت میں چلا جاتا
یتوارا من القوم چھپتا پھرتا قوم سے
کیوں چھپتا من سوء ما بشر بی العیاذ باللہ کہ ایک برائی کی خوشخبری ملی ہے لوگ کیا کہیں گے نتیجہ کیا نکلتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب اب کیا کرے ذلت برداشت کرے یا اس کو مٹی میں زندہ درگور کرے
الا
خبردار ساء ما یحکمون بہت برا فیصلہ کرتے ہیں یہ سوء اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو وہاں بھی لفظ ہے
ساء ما یحکمون
بہت برا فیصلہ سنایا ہے آج انسانیت میں بھی جو بخیل اور شریعت سے نابلد اور قرآن و سنت سے اجڑ اور جاہل لوگ اسی فلسفے کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آبادی کو کم کرو اور بہت بڑا ایک میگا پروجیکٹ پیش کیا جاتا ہے کس طرح آبادی کم ہو سکتی ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب اتوب الی حدیث کہتی ہے تزوج الولود الودود شادی تم کہاں کرو جس کو اللہ عز الجلال اولاد زیادہ دے الودود جو خامن کو ٹوٹ کے چاہنے والی ہو ساتھ یہ فرمایا فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ میں قیامت کے دن زیادہ امت ہونے کی وجہ سے بقیہ انبیاء پہ فخر کروں گا قیامت کو 120 صفیں بنائی جائیں گی جنہوں نے جنت میں جانا 80 صفیں میری امت کی ہوں گی بقیہ تمام انبیاء کی 40 صفیں ہوں گی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں بس اوقات شادی کرتا ہوں میری کوئی ضرورت نہیں ہوتی میں صرف اس ضرورت کی وجہ سے کرتا ہوں کہ میں کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کے فخر کا سبب بن جاؤں اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا القضاۃ ثلاثة قضاۃ قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں فیصلہ دینے والے اثنان فی النار وواحد فی الجنہ دو جہنمی اور ایک جنتی ایسا شخص الذي عرف الحق وقضى به جو حق کو پہچان کے فیصلہ دیتا ہے جنتی ہے ایسا شخص لم يعرف الحق جس نے حق کو پہچانا ہی نہیں ہے اور فیصلہ دیا جہنمی اور جس نے حق کو پہچان لیا فقضى بهواه اور اس نے اپنی خواہش اور رائے کے ساتھ فیصلہ دیا یہ بھی جہنمی ہے اس حدیث کے چند فوائد ہیں دعا نمازوں کے بعد اور اذکار اور وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں ان کو زبان پلانا مستحب ہے اس حدیث سے دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ مذموم خصلتوں سے انسان کو ہر وقت بچتے رہنا چاہیے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جب مومن کو پتہ چل گیا کہ دینے والا اور روکنے والا اللہ ہی ہے تو اپنے دل کو پھر اللہ کے ساتھ ہی لگا لے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو عمل میں لانے کی کتنی جلدی کرتے جب یہ دعا پہنچی معاویہ کو انہوں نے سکھانا شروع کر دی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خبر واحد کو بھی قبول کیا جائے گا خبر واحد ایک حدیث آج امت میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یہ خبر واحد ہے اور اس کو نہیں مانیں گے اکیلے صحابی جنہوں نے یہ پیغام پہنچایا اکیلے صحابی آئے تھے جنہوں نے کہا کہ قبلہ چینج ہو گیا اور قبلہ چینج ہو گیا سب نے یقین کیا
اکیلے صحابی معاذ بن جبل کو یمن بھیجا اور توحید کی جا کے تعلیم دی، سب نے اس کو مانا۔ اس حدیث سے یہ فائدہ بھی ملتا ہے کہ مال کو ضائع کرنے کی ممانعت ہے، اس لیے غیر مشروع طریقوں میں، راستوں میں مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، جس میں دین کی مصلحت ہو اور لوگوں کی مصلحت ہو اس میں مال کو خرچ کیا جائے، کیونکہ اس مال کا حساب ہونے والا ہے۔ اور دو باتیں اگر کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو کبھی اس مال میں تصرف غیر لائق، غلط تصرف نہیں کرتا، جوڑتا نہیں ہے۔ پہلی بات، بلینز کا مالک ہو ایک روپیہ بھی ساتھ نہیں لے جا سکتا، یہ بلینز کی وراثت چھوڑ کے جائے گا، کھائیں گے، اڑائیں گے لواحقین، حساب قیامت کو اسے ہی دینا پڑے گا۔ الحدیث السادس والعشرون بعد المئة عن سمي مولى أبي بكر عبد الرحمن بن الحارس بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سمي جو أبو بكر عبد الرحمن بن حارس بن هشام کے غلام ہیں، وہ بیان کرتے ہیں أبو صالح السمان سے اور وہ سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه سے کہ مہاجرین فقراء وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ فقالوا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدسور بالدرجات العلا، مالوں والے تو بلند درجے لے گئے، والنعیم المقیم اور بہت بڑی نعمتیں لے گئے۔ قال وما ذاک، آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ قالوا وہ کہنے لگے، یصلون کما نصلی، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے، ویصومون کما نصوم، وہ بھی روزے رکھتے ہیں جیسے ہم روزے رکھتے، ویتصدقون ولا نتصدق، اور وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم صدقہ نہیں کرتے، ویعتقون ولا نعتق، اور وہ غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور ہم آزاد نہیں کرتے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اعلمکم شیئا تدرکون به من سبقکم، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ سکھا دوں کہ تم پہنچ جاؤ اس سبقت کو، وتسبقون من بعدکم، اور بعد میں آنے والوں پہ تم سبقت اختیار کر لو، ولا یکون احد افضل منکم الا من صنع مثل ما صنعتم، اور کوئی بھی شخص اس سے فضیلت نہ حاصل کرے الا کہ وہ وہی کچھ کرے جو تم کرتے ہو۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تسبحون وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة ثلاثا وثلاثین مرہ، تم سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ قال ابو صالح فرجع فقراء المهاجرین الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا، ابو صالح بیان کرتے ہیں فقراء جو مہاجرین میں سے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا ففعلوا مثلہ، ہمارے ان بھائیوں نے بھی یہ باتیں سن لی جو مالدار تو تھے، انہوں نے بھی ویسا کرنا شروع کر دیا جو ہم نے کیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ تو اللہ کا فضل ہے جس کو وہ عطا کر دے۔ قال سمی، سمی کہتے ہیں، فحدثت بعض اہلی بهذا الحدیث فقال، میں نے بعض اپنے اہل عیال کو یہ بات بتائی اور وہ کہنے لگے، وہمت انما قال تسبح اللہ ثلاثا وثلاثین وتكبر الله ثلاثا وثلاثين وتحمد الله ثلاثا وثلاثين، انہوں نے کہا نہیں، تمہیں لگتا ہے وہم ہو گیا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہوگا 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 33 مرتبہ الحمدللہ۔ فرجعت الى ابي صالح فذكرت له ذلك فقال، میں ابو صالح کی طرف لوٹا اور میں نے جا کے اس کا تذکرہ کیا تو کہنے لگے، قل اللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ، حتى تبلغ من جميعهن 33. تم کہو اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور یہ پڑھتے جاؤ حتیٰ کہ 33 مرتبہ ہو جائے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وارضاکم کس طرح اعمال صالحہ کو اختیار کرنے، بلند درجات کے حصول کا شوق اور ذوق کتنا تھا۔ وہ اس لیے اکٹھے ہو کے نہیں آئے کہ کچھ ہمیں بھی ٹپس بتائیں کہ ہم بھی امیر بن جائیں، بلکہ اس لیے آئے وہ درجات جو لے رہے ہیں ہم بھی درجات لے لیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، قصہ پیش کیا، قصہ پارینہ کو سنا، اور آپ نے علاج کیا بتایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تین مبارک کلمات کہو، تمہیں اللہ عزوجلال ان جیسے درجات دے دے گا۔ یہ تینوں کلمات کس کس طرح پڑھ سکتے ہیں؟ ایک طریقہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ ایک حدیث یہ 33 مرتبہ تینوں کلمات سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تو یہ 99 ہوئے، اور 100 کو مکمل کرتے ہوئے آپ کہہ سکتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا طریقہ، جو بھی آپ حدیث میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، والحمد للہ، یہ تینوں کلمات پڑھتے جائیں اور 33 مرتبہ پورا کر لیں۔ چوتھا طریقہ، تسبح اللہ 10 وتحمدیہ 10 وتکبر اللہ 10، 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمد للہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کا بھی حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ کو دیا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک نتیجہ، حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل الزبد البحر، سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہوں تو رب تعالی معاف کر دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، یہ غلام اور لونڈی سے بہتر ہے، یہ پڑھ لینے سے جسم کی تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں اور دوبارہ سے جسم تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ شرعی مساج۔ تیسرا فائدہ، صدقہ، غلام کو آزاد کرنے کا اجر یہ پڑھ کے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے۔ چوتھا فائدہ، بعض روایات میں ہے کہ وہ حج کرتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں، وہ عمرہ کرتے ہیں، یہ پڑھنے سے حج، جہاد اور عمرے کے برابر بھی اجر مل سکتا ہے۔ پانچواں فائدہ، یہ ذکر ہے اور آپ نے بھی روایت پڑھی، سونے، چاندی، غازی بننا، شہید بننا، رب کے ہاں مقام، درجات کی بلندی، ان کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کے چند فوائد ہیں، صحابہ کرام کی خیر کے اندر کس طرح رغبت تھی، کس طرح وہ اعمال صالحہ میں تنافس کرتے، مقابلہ بازی کرتے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ ان کو یہ فکر لائق نہیں ہوئی کہ مال نہیں ہے، ان کو یہ فکر ہے کہ درجے نہ ان کے بلند ہو جائیں۔ دوسرا، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ عزوجلال کا فضل ہے، جس کو وہ عطا کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان اذکار کو نماز کے بعد پڑھنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے تقسیم کرتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ انفاق فی سبیل اللہ یہ رفع درجات کا سبب ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس انداز سے لوگوں کو رب سے جوڑنے کے طریقے بیان کیا کرتے، اور سب سے بڑا ہدف، مقصد جو نبوت کا تھا، وہ خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑنے کا مقصد تھا۔ من باب الفائدہ، یہ ذکر کیا جائے تو اپنی انگلیوں کے پوروں پہ کیا جائے۔ عورتوں کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اعقدن بالانامل، اپنی انگلیوں پہ ذکر کیا کرو، فإنهن مسؤولات مستنطقات، ان انگلیوں سے پوچھا جائے گا، بلکہ ان کو بلوایا جائے گا کون سا ذکر کیا، نہ کہ پوچھا جائے گا کہ موبائل پہ کتنی گھومی۔
اللہ جل جلال ان انگلیوں کا صحیح استعمال کرنے کی بھی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.